باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چینل کے ناظرین، حاضر ہیں ایک بار پھر سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت کے ساتھ. ہماری خوش وقتی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں روزانہ مفتیان کرام میں حضرت قبلہ مفتی محمد حسان اتاری اور حضرت مفتی محمد شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود رہا کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ پاک کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے. انشاءاللہ سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک پہنچاؤں گا. آئیے حسب معمول تلاوت کلام پاک سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
اتاری ہمیں تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے. آج ہمارا موضوع ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن. انشاءاللہ اس حوالے سے مدنی پھول لیں گے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے بہت ہی اہم مبلغ اور بہت ہی پیارے نعت خواں، سینئر ترین نعت خوانوں میں سے ایک حاجی محمد امین اتاری بھی موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بھی نعت شریف سنیں گے. اور موضوع کے حوالے سے امہات المومنین، سب سے پہلے مفتی حسان صاحب کچھ اس بارے میں بتائیں، امہات المومنین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ ایک مشکل لفظ بھی ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر مزید ان کی کچھ شان بھی، اس کا کچھ آغاز تمہیدی گفتگو فرمائیں جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امہات یعنی مائیں، جمع ہے یہ. اس کا مطلب ماں ہوتا ہے, اور جب مومنین امہات المومنین بولا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مومنوں کی مائیں, یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں ان کو قرآن مجید فرقان حمید میں تمام مومنوں کی ماں قرار دیا گیا ہے. ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, یعنی نبی یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب, ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں, اور ان کی ازواج یعنی ان کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو اب ان کی جو ماں ہونے کی حیثیت ہے وہ دو طرح سے علماء نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح سگی ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے, اسی طریقے سے ازواج مطہرات امہات المومنین جو ہیں ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی, جب انتقال فرمایا تو اس کے بعد بھی ان سے نکاح یہ حرام ہی ہے, کسی کے لیے بھی ان سے نکاح جائز نہیں ہے. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ شہداء کی زندگی سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے, کہ شہداء کی زندگی وہ ہوتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد, ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد, یعنی جو ظاہری طور پہ وہ شہید ہوئے ہوتے ہیں, دنیا سے گئے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ان کے اوپر جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ہوتے ہیں, کہ ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان سے عدت گزرنے کے بعد نکاح بھی جائز ہوا کرتا ہے, ان کا مال وراثت بھی تقسیم ہوتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زندگی ہے برزخی زندگی, وہ ان کی شہداء سے بڑھ کر ہے, لہذا ان کی ازواج سے نکاح یہ جائز نہیں ہوا کرتا. یوں ہی انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مال ہے وہ بھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. دوسرا جو ازواج مطہرات ماں کی مثل ہے تو وہ تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے, کہ جس طرح سگی ماں کا احترام ہوتا ہے اس طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ازواج مطہرات کا, امہات المومنین کا ادب و احترام کرنا یہ ضروری ہے. البتہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سگی ماں سے پردہ نہیں ہوتا تو اس طرح ازواج مطہرات سے پردہ نہ ہو, نہیں, بلکہ ان سے پردہ یہ ضروری ہے, یعنی یہ ان سے پردہ یہ کیا جائے گا, پردہ ان کا باقی رہے گا. تو یوں یہ امت کی مائیں ہیں, تمام کی تمام امت کی ماں ہیں جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں تمام. حتیٰ کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں, تو اس کے بعد جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کو ام المومنین کہا کرتے تھے.
اچھا,
یعنی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر چونکہ ان کو ایک اور شان حاصل ہوئی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ زوجہ ہیں, اس اعتبار سے یہ تمام مومنوں کی ماں ہیں, تو یہ بھی اپنی بیٹی کو ام المومنین یہ کہا کرتے تھے.
یہ کتنا ایک زبردست مدنی پھول ہے, ایک پاپ ہے لیکن اپنی بیٹی کو ام المومنین کہہ رہا ہے, یہ آپ کا ادب دان ہونا اور ادب والا ہونا اس پر بھی ایک زبردست دلیل نہیں ہے؟ کتنا یہ مؤدب حضرات تھے, یہ لاجک واجک میں زیادہ نہیں پڑھتے تھے, جو حکم ہے سر تسلیم خم.
فرما دیا نا کہ ان نبی اولا بالمؤمنین, جمع کے اوپر الف لام داخل ہوا استغراق کے لیے ہے کہ تمام کے تمام مومن اس کے اندر شامل ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کی جانوں سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب ان کے مالک ہیں, اور وہ ازواجہ امہاتہم,
صحیح
کہ جتنے بھی مومن ہیں ان تمام کی ماں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں.
ماشاءاللہ, یہ امہات المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی ہیں
ظاہر ہے, یعنی اعلیٰ درجے کی صحابیات تو اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں, یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ اہل بیت اطہار سے بھی تعلق رکھتی ہیں, اور صحابیات کی تو پوری پوری تعریف ان کے اوپر صادق آتی ہے, بدرجہ اولیٰ صادق آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ان کی جیسے کس کو ملی.
واہ کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا, پارہائے صحف غنچہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام, اہل اسلام کی مادران شفیق, اہل اسلام کی مادران شفیق, بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ اہل اسلام کی امی جان ہیں کہ جن کا ادب و احترام قرآن بیان کر رہا ہے, سبحان اللہ. اور مفتی شفیق صاحب, ان ہستیوں کے لیے قرآن نے عام عورتوں کے مقابلے میں دگنے اجر کا بھی فرمایا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, وہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جن کے بارے میں یہ بیان فرما رہا ہے, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, کہ تم جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم جیسی کوئی ایک عورت بھی نہیں ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئیں تو ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند اور بالا ہو جاتا ہے کہ اور کوئی عورت ان کے درجے اور فضیلت والی نہیں پہنچتی، نہ ان تک پہنچ سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ارشاد فرمایا جو تم میں فرما بردار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں اور اچھے عمل کریں تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔
واہ،
یہ وہ وعدہ اور یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت ان ازواج مطہرات کے لیے اور امہات المومنین کے لیے کہ عمل یہ اتنا ہی کریں جتنی ایک عام امتی دوسرا کر رہا ہے یا دوسری خاتون کر رہی ہے، لیکن ان کا اجر وہ دگنا۔ علماء لکھتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ دگنا اجر ہے، فرمایا ایک اجر تو وہ جو انہوں نے عمل کیا ہی کیا ہے، وہ عمل کا اجر ہے، دوسرا ان کو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ تعلق جو رشتہ ہے اس وجہ سے ایک ان کو دگنا اجر ان کو عطا کیا جا رہا ہے۔ ہر نیکی کو 10 گنا ہے لیکن ان کو ڈبل ثواب اس پر دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقد نکاح کی وجہ سے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اشفاق بھائی، اگر ہم ازواج مطہرات کو جو اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا نا، اگر آج کی بیٹیاں، آج کی بہنیں، آج کی بیویاں، آج کی عورتیں اگر واقعی قرآن مجید کے ان ارشادات کو صرف دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج کو جو حکم دیا جا رہا ہے تو ان کو کیا احتیاطیں سکھائی جا رہی، کس قدر ان کو ان کی عفت، پاک دامنی، اس کے تحفظ کے لیے کیا کیا احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، تو یہ ہمارے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہو جائے گا۔
واقعی
یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، کوئی بھی تمہاری طرح عورت نہیں ہے، اور پھر فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کر بیٹھے اور تم اچھی بات کہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک و بد سب آتے ہیں، تو اس وقت تک پردے کی آیات نہیں تھی،
صحیح،
تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح پردہ ہو ازواج سے جو عام آ کے بات کریں تو وہ پردے کے اندر ہو، تو اس وقت قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل ہو گئی،
حضرت عمر کی رائے قرآن کے موافق
ہوئی۔ یا ایو النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یودنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اب ان کو پردے کا حکم دیا گیا، لیکن ان ازواج مطہرات سے پھر ساتھ یہ بھی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کسی سے بات بھی ہو ضرورت کے طور پر تو ایسی نرم لہجے والی وہ بات نہ ہو کہ کسی دل کے مریض، ایسے اس سے مراد منافقین لیا گیا، کہ ان کے دل کے اندر کوئی ایسی برائی نہ آ جائے۔ علماء نے اس آیت مبارکہ کے تحت باقاعدہ اس پر کلام یہ لکھے ہیں کہ آج بھی کسی عورت کو، کسی خاتون کو کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑتی ہے تو اس کے لہجے کے اندر ایسی نرمی نہ ہو کہ وہ اس کی طرف کھینچا ہوا آئے، اس کے اندر بات چیت کرنے میں اگر ضرورت بات ہو تو وہ ضرورت کی حد تک ہی ہو اور وہ سیدھی سیدھی دو ٹوک بات ہو، لہجے کے اندر نرم پن نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ہمیں تعلیم اور تربیت، تاکہ سامنے والے کا کسی طرح کا کوئی دل کے اندر اس کے حوالے سے برائی نہ ہو، تو یہ ایک واضح تعلیم ارشاد فرمائی۔
تعلیم اگرچہ حکم ان کے لیے تھا لیکن رہتی دنیا تک کی عورتوں،
خواتین کے لیے
بات آ گئی،
یہ تمام خواتین،
بعض جو نہیں سمجھتی اس بات کو یا بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن میں کہا ہے یہ پردہ وغیرہ تو تم لوگوں نے نکالا ہے، مولویوں کی ایجاد ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو قرآن کی سیدھی سیدھی آیتوں میں ہے کہ اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ مرد سے اس طرح بات نہ کرو کہ اس کے دل کا مریض جاگے، اس طرح بات کرنے میں وہ لوچ نہ اختیار کرو وغیرہ۔ آگے بھی کہیں اسی صورت میں پردے کے دیگر احکام کو بھی بیان کیا گیا، آپ نے بیان فرمایا،
بیان کیا،
تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ پردہ جو ہے وہ اسلام میں شروع سے ہے،
دیکھیں مذہب پردے کا کوئی انکار کرے سرے سے ٹوٹل پردے کا تو وہ تو کافر ہو جائے گا دائرہ اسلام سے.
بعض لوگ کر ہی دیتے نا کہ پردہ دل ہی کا ہے
بے باقی ہے,
پردہ صرف دل کا ہے, کہنے والا پردے کا انکار نہیں کر رہا حضور,
کر رہا ہے اسی والے سے. تو یہ بہت بڑی جہالت ہے جو اس اعتبار سے عام طور پر یہ کہہ دیتے, بلکہ آج تو ہمارا معاشرہ اشفاق بھائی پتہ نہیں کس طرف چل پڑا, دنیاوی معاملات کے اندر آفیسز کے اندر ڈیلنگ کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر بطور خاص عورتوں کا ہی اہتمام کیا جاتا ہے, اور قرآن تو ان کو کہتا ہے نرم لہجے سے بات نہ کرو, ان کو باقاعدہ ایسے انداز اور ادائیں اور آواز اور لہجے اور وہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں, یعنی باقاعدہ تربیت کر کے وہاں پہ کورسز کروا کر ان کو بٹھایا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے. تو یہ بہت بڑی بے باقی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے بارے میں, پردے کے بارے میں, نبی پاک علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے جب کسی نے کہا نا کہ آپ نہ عمرہ کرنے جاتی نہ حج کرنے جاتی, تو کہتی میں نے حج بھی کر لیا جو فرض تھا, یعنی جو حکم تھا وہ حج کر چکی, عمرہ بھی میں کر چکی, اب مجھے یہ جو حکم شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی کہ گھر میں رہنا ہی تمہارے لیے بہترین ہے, ایک عورت کے لیے, اس مطلق عورت کے لیے فرمایا, تو اب میرا یہاں سے جنازہ ہی نکلے گا.
اللہ 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 اللہ,
یعنی ایک ایسی پردہ نشین خواتین,
اور پھر جنازہ ہی نکلا,
جنازہ ہی
اور نکلا. بہت ماشاءاللہ بڑی عمر,
بڑی عمر کی تھی
پائی انہوں نے,
عمر کی,
اور اس کے باوجود گھر سے نکلنے کا کوئی معمول نہیں ہوتا,
کوئی معمول.
مفتی حسان صاحب آج تو اگر یہ باہر نہ نکلے تو ایک بے چینی سی ہوتی ہے کبھی, کہ مطلب باہر نہیں جا رہے, کوئی باہر نکالو یار, باہر کچھ دکھاؤ, کچھ کوئی سیزن ہوتا ہے تو یہ دیکھنا ہے, بقرعید میں جانور دیکھنے ہوتے ہیں, کبھی لائٹیں دیکھنی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ مطلب ان کو دیکھنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بہنوں کی, خواتین کی بھی ایک تعداد سن رہی ہو, کیا پیغام دیں گے ان مبارک ہستیوں کے موضوع کے تحت جو یہ پردے کے احکام انہیں دیے جا رہے ہیں, تو ان کے لیے باقاعدہ طور پر ڈائریکٹ, لیکن ان کے صدقے سب کے لیے ہے نا یہ.
جی وہ آیت مبارکہ آگے آپ اسی کا ترجمہ, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ. جی اصل یہ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب میں ہوں اور یہ گھر کی چٹائیاں ہیں, لیکن یہ کہ اصل میں جو باہر نکلنے کے جو شوق ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں, کبھی کہیں جانا کبھی کہیں جانا, اور اس میں ایک بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت سارے افراد کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے. ایک تو شروع سے اس طرح کی تربیت نہیں کی ہوتی کہ گھر کے اندر رہنا اور گھر کے اندر رہ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر وقت گزارنا, عمومی طور پر جو گھر کا ماحول بنا دیا جاتا ہے وہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ عورت نکلنے کا مطالبہ کرتی ہے. اگر شروع سے اچھی تربیت ہو, عبادت کا ذوق و شوق ہو, ذہن ہو, گھر میں رہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اچھی طریقے سے وہاں پر عبادت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے, پھر اس کے علاوہ جو ہے جب اس طرح کا ذہن بنا دیا جائے گا اور ایک اچھی سوچ ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی سوچ ہوگی, تو پھر گھر کے اندر دل بھی لگے گا, اسے پتا چلے گا کہ بھائی میری رب کی رضا اس کے اندر ہے کہ میں گھر میں رہ کر نمازیں پڑھ کر جو اچھے کام کر کے اپنے رب کو یہاں زیادہ راضی کر سکتی ہوں. تو خود پھر خود ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جو اس طرح جو اسلامی بہنیں جو ہیں وہ گھر کے اندر رہنا پسند.
آپ فرما رہے تربیت نہیں کرتے, تربیت کیسے کریں, کیا تربیت کریں, بچوں کو گھر میں بند کر دیں بچوں کو, یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ تربیت کے لیے ہو سکتا ہے کئی ایسے باپ ہوں, مائیں ہوں جن کی نو مولود بیٹیاں ہوں یا ابھی بہت چھوٹی ہوں, انہیں کیا مدنی پھول دیں گے, ابھی سے کیا تربیت کریں.
میں گفتگو نہیں کی بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں آپ چیز وہ دینا کہ جس کے ذریعے سے گھر کے اندر وہ جو گھر میں رہنے کا مقصود ہے وہ پورا ہو سکے. اب گھر میں لڑائیاں جھگڑے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے عبادت کا ذوق دیا, ذہن دیا, شروع سے عبادت کرنے کا ذہن ہے, تو پھر گھر کے اندر رہ کے اس نے عبادت کے اندر جب وقت گزارنا ہے تو پھر اس کا دل گھر کے اندر لگتا رہے گا. دوسرا یہ کہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ امہات المومنین کی سیرت پڑھیں, اسلاف کی سیرتیں پڑھیں, احکام شرعیہ پڑھیں کہ کس قدر جو ہے وہ عورتوں کے لیے اس چیز کو پسند کیا گیا کہ وہ گھر کے اندر وقت گزاریں. جب یہ سیرتیں پڑھیں گی امہات المومنین کی تو پھر اس کا انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ کہ ہمارے یہاں مرد حضرات کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے گھر والوں کو دینے کے لیے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے عادت تھی کہ آپ نماز عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑا تھوڑا جا کے بیٹھا کرتے تھے, سب سے بات کیا کرتے تھے, گفتگو کیا کرتے تھے, ان کو وقت دیا کرتے تھے, باریاں مقرر تھیں, ان کے ساتھ رہا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہ وقت دیتے تو
پھر یہ نتائج بھی سامنے ہمارے. اب ہم وقت بھی نہ دیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر والے پریشان ہوں تو یہ پھر ہمارا بھی قصور ہے. پھر دوسری بات آخری بات یہ کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے گھر کا سودا سلف لانا ہے, اس نے عورت کی ضروریات کی چیزیں مہیا کرنی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر دینی ذہن رکھنے والے لوگ بھی بہت دفعہ گھر کی ضروریات کی چیزیں خود لے کر نہیں آتے, وہ کہہ دیتے تم لے آؤ تم کر لینا, پیسے دے دیے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں. تو اب ایک طرف آپ کہیں کہ وہ گھر کے اندر رہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ ان کے لیے اسباب بھی مہیا نہ کریں تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اسلامی دینوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں. قرآن کی آیتیں جو ابھی پڑھی گئیں اس کے علاوہ اسی سورت کے اندر اور سورہ نور کے اندر کس قدر ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ پردے کے احکام, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ یہاں پر دیکھیں کہ خاص طور پر یہ مدینہ منورہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی وہ نماز کہ جو اس کے گھر میں ہو وہ زیادہ بہتر ہے مسجد کی نماز سے. پھر گھر کی نماز کے مقابلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کمرے کے اندر, کمرے سے بہتر جو ہے وہ کوٹھڑی کے اندر نماز ہو, کہا مدینہ منورہ کے حوالے سے.
تو یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ ہے جی عمروں پہ جاتی ہیں مدینہ جاتی ہیں خواتین, تو پھر وہ ان کا تو ایک معمول ہوتا ہے کہ حرم میں جا کر ہی نماز پڑھنے کا, انہیں آپ کیا پیغام دیں گے؟
گھر میں پڑھنا افضل
حکم ہے وہ یہی ابھی
افضل یہی ہے ان کے لیے کہ گھر کے اندر ہی پڑھیں اور طواف کریں.
انہیں ہوٹل میں نماز پڑھنے کا بھی ثواب 50,000 مدینے میں اور مکے میں لاکھ ملے گا,
حرم میں تو لاکھ ملے گا ہی نا, لاکھ کی تو سب بشارت ہے ہی حرم کی. دوسرا یہ کہ اصل دیکھیں جو چیز ہے ثواب کا حصول یہ مقصود ہے نا, تو ثواب کا حصول کہاں سے ہوگا؟
جب اللہ کی بارگاہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے, تو جب ان کی بات کو مان کے اس پر عمل کریں گے تو یہ ہوگا. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ طواف کے لیے آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کے لیے آئے. تو اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے گھر کے اندر رہنے کو پسند کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے, جو ہائی مالک و مختار, جو قادر مطلق ہے, مالک حقیقی ہے, جب اس کا حکم آ گیا تو پھر آج کل کون کہہ سکتا ہے کہ جی یہ اپنی اختراع ہے, اپنی نکالی ہوئی چیز ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے.
بات صحیح بھی ہے.
عورتوں کے حوالے سے دیکھیں ایک اور بھی اس طرح کی سوچ پائی جاتی معاشرے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کو کسی پرندے کی طرح بند کر کے شریعت نے یوں حکم دیا ہے, تو اس لیے مولانا لوگ اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیتے ہیں. بس وہ بالکل ایک عام جو ہے وہ بند پنجرے کی طرح اس کو رہنا ہے, یا کسی کو ہم بند جو ہے نا وہ کہیں جانوروں کو باڑے میں بند کیا جاتا ہے تو ان کو گویا کہ گھروں میں اس طرح پیک کر کے رکھنا. لیکن شریعت کے کئی احکامات ان میں حکمتیں ہوتی ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس قید میں یا یوں جکڑ کر گھر میں رہیں, بلکہ اس سے مراد یہ شریعت متعارنے ان کی عزت اور ان کی عصمت کے تحفظ کے تحت ان کو یہ حکم دیا گیا. اگر کسی کے پاس بہت قیمتی کوئی ہیرا ہو, بہت قیمتی کوئی چیز ہو, تو وہ لے کے اس کو ہر طرف گھومتا پھرتا نہیں رہے گا, بلکہ اس کی حفاظت وہ اسی طریقے سے اسی انداز سے کرے گا. تو شریعت مطہرہ نے جو یہاں حکم دیا ہے وہ عورتوں کے ہی حق میں بہتری کے لیے دیا ہے کہ وہ ان کی عزت کی حفاظت ہو, ان کی پاک دامنی کی حفاظت ہو. عورتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد کرنے جاتے ہیں اتنا ثواب کما کے لے کے آتے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, اور جو اس پر عمل کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ جیسا درجہ پا جائے گا.
اللہ اللہ سبحان اللہ,
یعنی اللہ
کے لیے آسانی بھی ہے,
اتنی بڑی آسانی والی
صحیح,
یعنی اتنی کوششیں کر کے جو آدمی میدان جہاد میں جاتا ہے, جہاد کرنے جاتا ہے, وہ لڑتا ہے اپنی جان پہ, ایک
ہتھیلی پہ رکھ کے
لڑتا ہے, ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتا ہے, اور اسی طرح جان قربان بھی کر دیتا ہے. ان کو فرمایا گیا کہ ان کو وہ اللہ اجر دے گا اللہ کے بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے. جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے ہماری اس سے مراد یہ کہ بلا ضرورت شریف ادھر ادھر گھومنا, پردے کی رعایت نہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جب حج کے لیے آپ کے ساتھ گئی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہمارے پاس سے جو گزرنے والا کوئی ہوتا نا تو ہم کپڑے کو اپنے چہرے کی طرف کر دیتے, آگے چہرے کے آگے لٹکا دیتے. یعنی احرام کے اندر عورت کو حکم کیا ہے؟ چہرہ کھلا رکھنا ہے, وہ چہرے کو چھپائے گی نہیں.
لیکن آپ فرماتی ہم احرام کی حالت میں بھی یہ اہتمام کرتے تھے.
اللہ اللہ.
یعنی اب کسی طریقے سے کہ یعنی وہ چہرہ نہ دیکھ سکے نہ چہرہ چھپایا جائے. تو اس کے لیے آدمی وہ امیر علیہ السنت فرماتے نا کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. جب آدمی کا ذہن بن جائے تو پھر اس کے لیے رہنمائی کے دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں اور وہ کئی ایسی اس کے ذہن میں تدبیر آ جاتی کہ میں نے اس حکم پر کیسے عمل کرنا.
ماشاءاللہ. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے امین بھائی کہ بندہ یہ سمجھے کہ بالکل پرندوں کی طرح قید کر دیا گیا. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ قیود کے ساتھ حدود کے ساتھ باہر نکلنے کی بھی اجازتیں ہیں اور عورت اپنے مطلب جو ضروری ایسا کوئی معاملہ ہے جس میں باہر نکلنا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو دکھانا پڑ گیا اور کوئی ایسا معاملہ ہے تو جو شریعت کی قوانین ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے نکل سکتی ہے. اب ایک بڑی تعداد مردوں کی بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ میلاد ہال ہمارا بھرا ہوا ہے یہاں پر بھی امیر علیہ سنت نے جیسے ترغیب دلائی کہ یہ سلسلہ دکھایا جاتا ہے یہاں بھی عاشقان رسول مفتیان کرام کو سن رہے ہیں. تو بہت بڑی ذمہ داری مفتی صاحب مرد کی بھی بنتی ہے.
بالکل.
یہ صرف عورتوں کے لیے خواتین کے لیے سلسلہ یا یہ امہات المومنین کا ٹاپک نہیں ہے بلکہ سارے کائنات سارے مسلمانوں کو اس میں فائدہ ہے. اور یقیناً مرد اگر اچھے ذہن والے پاک صاف ذہن والے شریعت کی پابندی کے ذہن والے ہو جائیں تو پھر اسلامی بہنیں بھی لا محالہ صحیح ٹریک پہ آ جائیں گی. جب مرد رہنمائی کرے گا تو انشاءاللہ بہنیں بیٹیاں بیویاں سب اسی سے اٹیچ ہیں.
مفتی صاحب نے ابھی آپ نے فرمایا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو وقت دے.
جی.
مگر یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ عموماً عورتیں یوں سمجھ بیٹھتی ہیں وقت دینے کو کہ دیکھیں جیسے بیان میں مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے وقت دے. تو یہاں پر وقت کو یوں لے لیتی ہیں کہ مطلب ہمیں گھومنے گھامنے لے جائیں بھائی,
ہمیں گھمائیں,
ہوٹلنگ کروائیں, ہمیں پارک میں لے جائیں. دیکھیں مفتی صاحب نے کہا تھا وقت دے, تو وقت دینے کا مقصد یا تشریح یہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہوٹلنگ میں لے جائیں یا آپ کو پارک میں لے جائیں یا باہر گھمانے کے لیے لے جائیں. ان کے دوسرے بھی معنی بنتے ہیں, ان معنوں کی طرف ہم جائیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی.
پوچھ لیتے نا وقت دینے کا مطلب کیا ہے. ہوٹلنگ بھی اگر کرواتا ہے جائز طریقے پر تو کیا ہے؟
جائز تو ہے جبکہ وہ جائز طریقے سے ہوٹلنگ کروائے, ٹھنڈی ہوا کھلا دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی نہ تو وہ الگ چیز ہے. لیکن وقت دینے کا اصل میں یہ مطلوب بھی مقصد بھی نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کوئی نہ کوئی وقت تو اپنا رکھے نا.
صحیح.
کہ آپ اب ہوتا کیا ہے کہ سارا دن آفس میں اب جس طریقے کا کام ہو ہر ایک کا کام اتنا سخت نہیں ہوتا.
صحیح.
لیکن تھکا ہارا گھر پہ پہنچا, تھکا ہارا آپ کون پہنچا, یہ ظاہر سی بات ہے جو اس طرح کی دماغی محنت کرتے ہیں وہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن عورتیں کم نہیں ہوتا کہ وہ تھکی ہوئی ہوں, وہ سارا دن بیچاروں نے کام کرنا, کھانا پکانا, بچوں کو سنبھالنا, یہ
آسان
آفس سے مشکل کام ہے.
صحیح فرماتے
ہیں کہ بچوں کو سنبھالنا کو آسان کر نہیں ہوا کرتا, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی دل جوئی چاہتی ہیں اور آپ ہی کی دل جوئی چاہتی ہیں. تو گھر میں بیٹھے ہیں کچھ دیر کے لیے, ان کے پاس وقت مقرر کریں کہ اس وقت میں آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوں, بچے ہوں آپ کے, آپ کی اہلیہ ساتھ بیٹھی ہوں, گفتگو ہو گھر کے معاملات کے اوپر, تو اس گھر کا ماحول اچھا بنتا ہے.
ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں اور آج خصوصی طور پر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں مدنی پھول لینے ہیں. بالخصوص بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امی جان حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, عنہا, کیسی کمال کی زوجہ مطہرہ تھی. آپ کی سیرت پڑھیں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے کہ کیا خاتون تھی, اعلی پائے کا اخلاق اور کمال درجے کی ذہانت اور اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے کس حد تک جانا, اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ایسے مواقع پر آپ نے دلجوئی کا سامان کیا. اللہ اللہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے والی خاتون بھی آپ ہیں, اور آپ کے وجود مسعود سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسکین اور جو ایک اطمینان اور جو آپ کی گفتگو اور آپ کی باتوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کا سامان ہوتا تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خوش کرتا ہو وہ تو یقیناً رب کو خوش کرتا ہے نا. اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی وہی کام کیا. آپ کی سیرت بڑی زبردست ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. حاجی امین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کچھ اشعار ہمیں نعت شریف کے بھی سنائیں. ماشاءاللہ مدنی پھول بھی آپ کے لیں گے آج نعت شریف خصوصی طور پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم عليك يا حبيب الله. آپ کی نسبت نانا
نانا حسین
ماشاءاللہ سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا یہ عظیم کلام آپ سن رہے تھے, اور اس کا جو قافیہ ہے, جو ردیف ہے, یہ زبردست ہے. نانا حسین کے اس سے آپ نے جو کلام لکھا ہے, یہ آپ کی اہل بیت سے اور امام علی مقام امام حسین سے محبت کی ایک بہت زبردست نشانی بھی ہے. اور واقعی یہ تو وہ ہیں کہ جو حسین اور حسن کی محبت کا جام پلانے والے ہیں, اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبتیں بھر بھر کر دنیا کو پلا رہے ہیں. اور کیسے پیارے انداز میں یہ ایک سے بڑھ کر ایک شعر تھا, اور جب بھی نانا حسین کا جو لفظ آتا تو امام علی مقام اور پھر آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں اور اجاگر ہوتی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ یہ اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی سچی غلامی رکھنے والوں کی مدنی تحریک ہے. جو اہل بیت اطہار کے غلام ہیں وہ دعوت اسلامی میں الحمدللہ, اور الحمدللہ جو تھوڑا بہت دل میں کچھ رکھتا بھی ہے دعوت اسلامی میں آتا ہے تو پھر پکا اہل بیت اطہار کا غلام بن جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. کچھ کالز پہلے شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مفتیان کرام مفتی حسان صاحب اور مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. کال دیجیے.
دس محرم الحرام کو سڑکوں پر پانی کی سبیل لگانا اور گھروں میں شربت بنا کر باہر لوگوں کو پلانا کیسا ہے؟
شربت پلانا, سبیل لگانا کیسے؟
دس محرم کو نہیں بلکہ پوری محرم میں آپ لگائیں. پہلی محرم سے جیسے ہمارے یہاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو بالکل اچھی بات ہے. بلکہ پانی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جب تیرے گناہ بڑھ جائیں تو پانی پہ پانی پلا.
اچھا,
تو اسے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ضرور پانی کی سبیلیں لگانی چاہیے. لیکن یہ کہ جب لگائیں تو پھر اس میں چونکہ ہمیں رضا چاہیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی, شہداء کربلا کی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی, تو پھر ان کی شریعت مطہرہ کا پورا پورا پاس رکھا جائے. اب آپ جو ہے وہ پانی کی سبیل تو لگائے ہوئے ہیں لیکن اس پر آپ غیر شرعی امور کر رہے ہیں کہ اس میں اس طرح کے میوزک لگا دیے کہ جس کا لگانا درست نہیں ہے, یا کوئی اور غیر شرعی کام ہے تو وہ کرنے سے گریز کریں. جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں اس کے مطابق ہی اس پر عمل.
اسی طرح راستے کے بیچ میں
اس طرح نہ لگائیں کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف کا سامنا ہو. شربت بنانا بالکل یہ بھی بنایا جائے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے, ان کی رضا کے حصول کے لیے ضرور یہ لوگوں کو پلایا جائے. بلکہ جتنا اس کے اندر خرچ کر سکتے ہیں, جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کی حیثیت ہے, نیت اچھی ہے اور اخلاص ہے اس کے اندر، تو اسے تو جتنا ممکن ہو اچھے سے اچھا کرنا چاہیے. پانی کی جگہ دودھ کا شربت اسے لوگوں کو پلانا چاہیے کہ جتنا وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا.
اچھا اس میں سبیل وغیرہ آپ لگائی ہے، اب دن میں بھی لگی ہے رات میں بھی لگی ہے، تو کوئی مسلمان بھی پی رہا ہے، کوئی غیر مسلم بھی پانی پی رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی حکم ہوگا کہ خاص لکھ کے لگائے گا کہ مسلمان ہی پیے؟
لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں نہ پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے، ہمیں کوئی جو ہے وہ معلومات کریں کہ بھائی یہ جو ہے وہ آپ مسلمان ہیں آپ غیر مسلم ہیں، آپ پانی پلائیں،
پانی کوئی بھی پیے گا تو ٹھیک ہے،
بس وہ اچھی نیت کے ساتھ لگائے کہ میں نے پانی جو ہے وہ اس کو پلانے کے لیے،
ثواب کے لیے پلانا ہے، کوئی بھی پیے تو کسی کو روکے نہیں.
جی
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے عرض ہے کہ کیا ذکر اللہ کرنے سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے؟ جواب بنا کے فرما دیں.
ذکر اللہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے؟
بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس سے روزی میں بھی برکت ہوگی. ذکر اللہ میں استغفار بھی ذکر اللہ میں ہی آتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور استغفار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اولاد کی کمی ہو، مال کی کمی ہو، بارش نہیں برس رہی، قرآن پاک میں فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو یہ جو ارشاد فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، تو کئی بزرگوں نے یہی وظیفہ دیتے تھے، ان کے پاس اگر مختلف کوئی آتے نا، اولاد نہیں ہے تو کہتے استغفار کرو، مال کی کمی ہے کہتے ہیں استغفار کرو. تو اس طرح کی ایک اور
ان کے نزدیک یہ آیت پیش نظر، یہ
آیت مبارکہ پیش نظر ہوتی ہے، تو اس سے مال میں بھی برکت ہوگی، بے اولادوں کو اولاد بھی ملے گی، استغفار اور ذکر اللہ بھی ہے. ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال کی تنگی ہے، تو اس بارے میں مجھے کچھ آپ اشارہ فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو وظیفہ دیا نا صبح صادق کے وقت جو پڑھنے کا، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ،
اچھا
وہ یہی 100 مرتبہ اس کو پڑھو اور تمہارے پاس روزی بہت آئے گی.
تو
یہ صاحب کہتے کہ اس کو پڑھا گیا تو وہ بعد میں خود پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ روزی اتنی آ رہی ہے کہ وہ سنبھال کے کہاں رکھے
اللہ
اس کو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمان اس کو فرمایا کہ جیسے صبح فجر کا وقت ہوتا ہے ذہن نصیب سب حضرات فجر کی نماز بھی پڑھیں، جو رزق میں گویا کہ تقسیم کا وقت ہے، رزق ملتا ہے اس وقت، تو 2 سنت پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لیں، اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں. مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اگر ان کے لیے پوسیبل ہے قریب میں مساجد ہیں تو جماعت سے نماز پڑھیں، اگر جماعت کا وقت ہو جائے جماعت سے شامل ہو جائیں، جو تعداد رہے گی وہ نماز کے بعد پوری کر لیں. تو یہ 100 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ رزق کی بہت فراہم.
بہت اچھی بات. اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض، محرم کے مہینے میں قبروں کو مٹی سے لیپا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ اسی طرح قبروں پر پانی چھڑکنا کیسا؟
جی حضور،
دیکھیں قبروں کو ویسے مٹی سے لیپنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کی جو سائڈیں ہیں اسے بھی مضبوط بنایا جا سکتا ہے، اوپر سے بھی اس کو مضبوط بنا سکتے ہیں. لیکن قبروں کا جو مقصود اصلی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے، یعنی خوبصورت قبر یہ شریعت کا مقصود نہیں، سوائے جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کی قبروں سے دل کے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے ان کا معاملہ الگ ہے، باقی جو قبریں ہیں ان کے حوالے سے مقصد اصلی یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل ہو، اور عبرت جو حاصل ہوتی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی قبروں کے ذریعے حاصل ہوا کرتی ہے. تو قبر ایسی ہو کہ محفوظ رہے، ایسی رکھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مٹی سے اسے لیپتا ہے، ضرورتاً لیپ رہا ہے یا اسے ماربل کے ذریعے بنا رہا ہے تو یہ بنانا جائز ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ محرم ہی کے مہینے کے اندر یہ کام کیا جائے، پہلے دن ہی کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے،
جب انتقال ہوا
اس دن بھی کیا جا سکتا ہے.
اور اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب ہر سال پھر یہ کرتے ہیں اگرچہ ضرورت نہ ہو، قبر پختہ ہے پھر بھی اس پہ تھوپے جا رہے ہیں،
ضرورت تو نہیں کرنا چاہیے، اسراف ہوگا اس میں، اگر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ آئی ہے، نہ اس میں کوئی آپ اضافہ کر رہے ہیں، بس سیدھا سیدھا آپ نے اسے لگا دیا، ان اضافے سے بھی مراد کوئی ضرورت ہے وہاں پر تو اس میں مٹی لگا کے جو ہے اس کو مضبوط کیا، کوئی ضرورت نہیں تو پھر یہ اسراف کے اندر آئے گا.
صحیح.
پانی جو ڈالا جاتا ہے، ایک تو پانی ڈالنا ہوتا ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد جو پانی ڈالا جاتا ہے قبر کے اوپر، یہ تو سنت مبارکہ ہے اس طرح پانی ڈالنا. باقی اس کے بعد جو پانی ڈالا جاتا ہے ہمارے یہاں عمومی طور پر وہ اسراف کی صورت ہوتی ہے، کہ جب بھی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حاضری کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر پانی کا ڈول پورا بچے پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچتے ہیں تو ان سے لے کے اس کے اوپر ڈال دیا, یہ اسراف ہے.
اچھا.
اس لیے کہ یہ پانی قبر کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے اور نہ قبر والے کو کوئی فائدہ دینے والا ہے. اس کو جو چیز فائدہ دے گی وہ یہ ہے کہ آپ کے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھیں.
اچھا.
جو احادیث طیبہ سے مستفاد ہے کہ اس کے قبر کے اوپر کوئی ٹہنی رکھ دی, اس کی قبر کے اوپر پھول لگ دیے, سبزی لگا دی مروہ وغیرہ کی, تو یہ جب تک تسبیح کرتی رہیں گی اس وقت تک اس کو فائدہ حاصل ہوگا, تو یہ ڈالا جا سکتا ہے. باقی ویسے ہی ہمارے یہاں پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں. ہاں قبر کی مٹی بکھر گئی ہے تو اب اس کو مشتمع کرنے کے لیے, ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کہ وہ سمٹ کے جمع ہو جائے, اس کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ جائز ہے.
قبر پر پودے ہوتے ہیں کبھی پھول ہوتے ہیں,
ان کے لیے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال دیا کہ وہ تر رہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈول بھر کے اس پہ پانی ڈالنا ہے کہ درست ہے.
ویسے پودوں کے لیے ڈالنے میں
ہلکا پھلکا ڈال دیتے ہیں.
تو سین شاید یوں ہی ہوتا ہے, جیسے حال ہی میں ہم اپنے دوست کے ساتھ گئے تو انہوں نے آتے ہی کچھ دیکھ رہے تھے نا, میں نے پتا کیا ڈھونڈ رہے ہیں, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو پھر بعد میں وہ بچہ ملا تو اس کو پکڑ لیا, بولا وہ پانی لے آؤ. تو یعنی ان کا ذہن شاید یوں ہوتا ہے کہ ابھی اوپر سے پانی ڈالیں گے نا تو ان کو نیچے ٹھنڈک پہنچے گی,
سردیاں ہوئی تو,
اور سردی ہوئی تو پھر کیا ہوگا, تو پھر اسی گمان سے یہ پانی چھڑکتے رہتے ہیں. اور انہی پیسوں سے اگر یہ پھول لے کر ڈال دیں,
اچھا,
تو وہ پھول جب تک تر رہیں گے وہ تسبیح کرتے رہیں گے اور فائدہ بھی پہنچائیں گے.
کسان نے جیسے بتایا نا, یہ تصور ہی غلط ہے کہ اوپر پانی ڈالیں اور اس سے کہیں نیچے اس کو ٹھنڈک پہنچے گی, سکون پہنچے گا, تو ایسا کچھ نہیں. جس چیزوں سے سکون پہنچنا وہ ہمیں چیزیں اعمال کرنے چاہیے. اچھا, جو قبروں میں یہ لپائی کا جو مٹی والا معاملہ ہے نا, یہ عام طور پہ پنجاب تر علاقوں میں اس طرح کے دیہاتوں والے گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہے, اور وہ محرم کو ہی بطور خاص بنا کر. لیکن ایک اس میں جو اور اچھی بات نہیں ہے وہ ہے کہ خواتین یہ اہتمام کرتی, یعنی پوری کی پوری عورتوں کا ایک باقاعدہ سب جا رہی ہیں اور جا کر وہ قبروں کی لپائی محرم میں سمجھتی ہیں کہ لازمی طور پر یہ معاملہ ہونا چاہیے. قبروں کے اگر لپائی نہیں کریں گے محرم میں تو شاید کوئی معاملہ ہے. لیکن جو بتایا کہ اگر ضرورت ہے اس طرح کی, قبر کی مٹی منتشر ہو رہی اس طرح کی ہے, تو اب اس کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے. لیکن میں نے پنجاب کی کئی قبروں میں دیکھا مختلف, جیسے آپ دیکھیں نا قربانی پہ جانوروں کے اوپر اونٹوں پہ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں, بالخصوص اونٹ کے اوپر ڈیزائن بناتے ہیں نا, کوئی پھول بناتا ہے کچھ اور بناتے ہیں, یہ قبروں کا حال ہے
اللہ
پنجاب میں. اور اس طرح بتایا گیا سندھ کے علاقوں میں, یعنی قبروں کے اوپر باقاعدہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے.
اچھا,
تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو بنایا جاتا ہے, اور یہ ہر محرم میں رینیو ہوتا ہے, ہر محرم میں رینیو.
اللہ اللہ,
یہ پچھلے
کرنے والے کاموں کو,
یہ ڈیزائن پچھلے سال کا تھا, اب اس سال کا یہ نیا ہے.
جی,
سہیل اختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جماعت سے نماز اگر پڑھ رہے ہوں اور قاعدہ اولی میں التحیات مکمل نہیں پڑھی اور امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو نماز کا کیا حکم ہے؟
جی حضرت, کیا فرمائیں گے؟
جان بوجھ کے اگر کھڑا ہوا اور اس نے التحیات مکمل نہیں کی تو یہ واجب کا ترک کیا اس نے.
جی,
التحیات سے مراد جو التحیات للہ والصلوات, یہ یعنی کہ وہ درود شریف اور دعا کو بھی اس میں شامل کر رہا ہو. تو اس صورت میں
تحیات جو لازمی ہے پڑھنا وہ کہاں تک ہے؟
یعنی درود ابراہیمی سے پہلے تک,
محمد عبدہ ورسولہ
پڑھ لیا تو اس کا واجب
ہو گیا.
تو اس صورت میں تو اس نے جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو اس پر جو ہے چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے نماز کو واپس پڑھنا پڑے گی.
ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے بارگاہ خداوندی عز و جل سے سلام اترا, اور جبریل امین سلام لے کر آئے کہ ابھی وہ کھانا وغیرہ لے کر آئیں گی تو آپ جو ہے یا رسول اللہ آپ انہیں رب کا سلام پہنچا دیجیے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سردار خواتین میں سے جن چار ہستیوں کا ذکر فرمایا, فرمایا کہ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, حضرت سیدہ فاطمہ, سیدہ مریم بنت عمران اور حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا نکاح کیسے ہوا اور یہ ریلیشن کیسے بنا, اس کے بارے میں کیا سیرت نگاروں نے لکھا؟
بہت طویل اس کے حوالے سے تو گفتگو ہے, اور بنیادی اعتبار سے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صداقت کی شہرت تھی کہ آپ صادق و امین ہیں, یہ تو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے یہ چونکہ ایک مالدار خاتون تھیں اور اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانچ کے لیے دیکھنے کے لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مال بھیجا, جس کا طویل واقعہ ہے کہ دگنا فائدہ ہوا, اور غلام جو گئے تھے ساتھ انہوں نے سارے معاملات دیکھے کہ حضور علیہ السلام کس طریقے سے وہاں تجارت کرتے رہے, اور پھر کس طرح فرشتے جو ہے ان کے سر پر سایہ کرتے رہے. غلام نے یہ سارے معاملات دیکھے, اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا کہ فرشتوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ سایہ کیا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے, اور ویسے بھی آپ حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھیں, تو پھر آپ نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام یہ بھجوایا, اور آپ کے جو رشتے دار تھے ورقہ بن نوفل وغیرہ انہوں نے حضور علیہ السلام تک پیغام پہنچایا. حضور علیہ السلام نے بھی اس کو قبول فرمایا, اور حضور علیہ السلام کی طرف سے ابو طالب یہ گئے, اور پھر اس کے بعد آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے,
یعنی حضور علیہ السلام کا جو یہ نکاح پاک ہوا اس میں حضرت خدیجہ کا پیغام تھا.
جی
حضور کی شان بھی اس حوالے سے دیکھے تو اخلاقی طور پر کتنی بلند تھی, اور پھر یہ وہ خاتون تھی جو معزز ترین خواتین میں سے, اشراف میں سے تھی, اور بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے انہیں پیغام ملتے تھے.
اصل میں یہ اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہے, بالخصوص جو ہمارا طبقہ ہے کراچی وغیرہ کا, کہ یہاں پر نکاح کا پیغام لڑکوں ہی کی طرف سے جاتا ہے, لڑکے والے کی طرف سے, ورنہ یہ اب بھی ہر جگہ کا عرف نہیں.
جی جی بالکل,
بہت سارے پاکستان کے اندر بھی مقامات ہیں, اور دنیا بھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیغام نکاح ضروری نہیں
جی
لڑکے والوں کی طرف سے جائے, لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ پیغام نکاح جایا کرتا ہے. تو اس زمانے میں تو یہ عام تھا
بالکل, اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, شرم بھی اس میں کوئی مسئلہ
ہمارے یہاں سمجھتے ہیں اس کو عیب.
صحیح, جب حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو عمر شریف حضور کی کیا تھی, نبی بی خدیجہ کی عمر شریف کیا تھی؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی
ماشاء اللہ,
اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال تھی.
اچھا
15 سال کا فرق ہے
اوہو
یہاں پر. اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا, اور یہ نکاح کا معاملہ ہوا, اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کی خدمات بجا لائیں, ایک مالدار عورت تھیں, اتنا کچھ سرمایہ بھی پاس ہے, اپنا مال بھی خرچ کرتی, غلام اسپیشل لیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے لیے.
واہ.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری, اور اس پہ جو ایک کل پر وہ سکالت کا معاملہ تھا, کیونکہ قرآن پاک کا تو یہ ہے نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو وہ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, اور قلب مصطفیٰ پر کروڑوں سلام کہ جہاں قرآن نازل ہوتا تھا.
واہ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو اس وقت کا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت صدیق اکبر کی ساری قربانیاں اور کمالات وہ بھی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد جو آپ نے خطبات دے کر امت کو یکجا کیا, یہ آپ کے کمال آپ کے ہی تھے. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب باہر سے آپ کو معاذ اللہ جھٹلایا جا رہا تھا, آپ کو طرح طرح سے تکالیف پہنچائی جا رہی تھی, تو گھر آتے تھے تو ان کی باتوں سے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا, اطمینان ملتا تھا. یہ آگے سے یہی کہتی تھی کہ آپ صلہ رحم کرنے والے, یتیموں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں, آپ یہ نیکیاں کرنے والے ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا, آپ کو اور
کوئی برائی نہیں
بڑھاتی, یعنی ہمت آپ کی اتنی بڑھاتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ کو اتنا یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں جیسے خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں. تو آپ نے کہا کہ بے شک انہا کانت تھیں, ایسی ایسی تھیں وہ تھی, اور میرے لیے جو اولاد بھی ہیں وہ اس کے بطنے مبارک سے تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل اولاد سوائے ایک بیٹے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک بطن مبارک سے,
چار شہزادیاں,
دو شہزادے اور ایک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ماریہ قبطیہ سے. تو آپ فرماتے ہیں انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اولادیں بھی عطا فرمائی. اتنا یاد آپ کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جب اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ان پہ, علامہ ملا القاری نے بڑی پیاری بات لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہے جبریل لے کر آئے ہیں, تو یہ انہوں نے جواب کیسے دیا ہے؟ عام ہم سلام کرتے ہیں نا تو علیک السلام کر کے جواب دیا جاتا ہے نا, آپ مجھے سلام کریں میں کہوں گا وعلیکم السلام, اچھا کسی اور نے سلام کہا ہے تو علی کا وعلیہ السلام
جی،
یہ ہم اس پر بھی سلام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب سلام ان کو ارشاد فرمایا تو یہ ان کو کہا گیا نا، تو انہوں نے کہا ان اللہ هو السلام، اللہ ہی تو سلام ہے، سلامتی دینے والا گیا. یعنی سلام کسی پر سلام کہنا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. یہاں وہ دعا اللہ کے لیے سلامتی کی کیا دعا ہے، تو فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ
خود سلام ہے،
تو وہ خود سلام ہے، خود سلامتی دینے والا ہے. اللہ کے اسم مبارک میں نا سلام، تو اللہ خود سلامتی دینے والا ہے. پھر آپ نے حضرت جبریل پر بھی سلام کہا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ نے سلام پیش کیا. تو حضرت خدیجہ کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعی بہت بڑی قربانیاں، آپ کی خدمتیں،
فقاہت تھی آپ کی.
اچھا
فقاہت تھی نا، سمجھداری تھی کہ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ تجھ پر سلامتی ہو، اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ هو السلام، کہ اللہ ہی تو سلامتی فرمانے والا ہے.
معلومات بھی ہے، سمجھداری بھی
کی ہے، جبکہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اس طرح کے احکام بیان ہی نہیں کیے، کہ وہ عمومی طور پہ مدینہ منورہ کے اندر اس طرح کے احکام بیان ہوئے.
تو یہ بھی پتہ چلتا ہے وہ موحدہ بھی تھی.
نہیں نہیں، وہ تو اس وقت مومنہ تھی.
اچھا،
واحدات مومنہ،
اس سے پہلے، اسلام سے پہلے،
اسلام سے پہلے کوئی ایسی تصریحات علم میں نہیں.
پھر بھی سمجھداری اور اللہ تعالیٰ کی معرفت
بعد ہی کی بات ہے.
اچھا،
کہ جبریل امین آ رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا سلام جو ہے وہ ان کو پیش کرے.
معرفت خداوندی ان میں کیسی ہے یہ اس سے نظر آتا ہے.
جی
اچھا، اس کے علاوہ ان کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق تھا، اور خصوصاً اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون بھی یہی،
یعنی علل اطلاق سب سے پہلے اسلام لانے والی یہی ہیں.
اچھا، اگر مرد و عورتوں میں
جی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تطبیق دی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے یہ اسلام لائیں، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلام جو تھے ان میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ لوگ ایمان لے کر آئے، لیکن سب سے پہلے ایمان جو لے کر آئیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ سب سے پہلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مریدنی ہیں وہ یہی ہیں.
واہ،
ٹھیک ہے نا. تو اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے والی بھی یہی ہیں، کیونکہ باقاعدہ کعبے کے سامنے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ آ کے کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. تو بات یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خود فرماتے ہیں نا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، جب لوگوں نے مجھے چھوڑا تو یہ مجھ پر میرے اپنا مال خرچ کیا کرتی تھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس غایت درجے کی انہوں نے محبت کا اظہار کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر
ان کے وصال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد رکھتے تھے.
عام الحزن کے لایا وہ سال، جس سال ان کا انتقال ہوا، اور اسی سال آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن غم والا سال کہا جاتا ہے.
اور پھر ان کی سہیلیوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نسبت کی وجہ سے جو گوشت وغیرہ کے ٹکڑے ہیں وہ بھی بھجوایا کرتے تھے. یہ دونوں طرف سے ایک ایسی محبت کی سمجھ لیجئے بات تھی، بڑی محبتیں. اور پھر کیا شان تھی اس ہماری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
اچھا شفق بھائی، یہاں ایک اور بات بھی، غار حرا تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانا، یہ عام جو ہے وہ عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں تھا. آج کل اگر دیکھا جائے تو آج کل کی ازواج اور بیویوں کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا درس ہے. مثال کے طور پہ، یعنی وہ اپنے شوہر کی کس طرح خدمات کو بجا لائیں گی، وہ اپنے شوہر کی کس طریقے سے خدمات ادا کریں گی، ان کا بہت بڑا درس ہے. مثال کے طور پہ، آج اگر ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں، اور زین نصیب غار حرا پر جانا بھی جو ہے وہ نصیب ہو، تو غار حرا کو جب آدمی پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اچھے اچھے جوان آدمی بھی نا اوپر چڑھنے کے لیے پہلے ذہنی استخارہ کرتے ہیں، چڑھوں نہ چڑھوں،
ذہنی
استخارہ کرتے ہیں نا. تو اب لیکن ان کی خدمات دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار نہیں،
اللہ اللہ،
ایک بار نہیں ہے یہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایسی آپ کی نیک خاتون، نیک بیوی اور امہات المومنین میں سے وہ درجہ پانے والی، نبی پاک علیہ السلام کے لیے وہاں اوپر تک کھانا پہنچانے کے لیے جایا کرتی تھی. اس قدر یہ خدمات ہیں حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ نے.
اور یہ حضور سے محبت بھی ہے اور اسلام سے محبت بھی ہے، کہ یہ اچھے کام میں اگر شوہر ہے تو پھر اس کی پیچھے سے ایسی کمر مضبوط کرنا، یہ ہماری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست وصف ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.